واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا طالب علموں کے لیے خوش آمدی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ آج ہماری عقیدے کی کلاس شروع ہو رہی ہے. کئی عرصے سے خواہش تھی کہ عقیدہ پڑھیں اور پڑھائیں، کیونکہ اسی عقیدے کی بنیاد پر ہمارا جنت میں داخلہ ہونے والا ہے اللہ نے چاہا تو. تو اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کلاس کو شروع کرنے میں ہماری مدد کی ہے، جو ذریعہ بنے ہیں اور جن لوگوں نے ہمیں لنک پرووائڈ کی ہے اور جو اس کے لیے بھی ذریعہ بنے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزائے خیر دے اور بے حد اجر سے نوازے کہ کسی بھی کام کی شروعات کے لیے جب آپ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو کچھ ایسے ساتھی چاہیے جو خود بھی اس علم کے راستے کا شوق اور لگن رکھتے ہوں اور جو دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنے والے ہوں. الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ساتھی نصیب کیے جو خود بھی علم کے حصول کا شوق اور لگن رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی پہنچانے میں کوشش میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور اجر عظیم سے نوازے، اور جو پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم سے نوازے، کیونکہ اگر آپ پڑھنے والے نہ ہوتے تو ہم کسے پڑھاتے. تو بہرحال ایکچولی پڑھانا تو ایک بہانہ ہے، دیکھا جائے تو یہ خود پڑھنا ہی ہے کہ جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہم خود زیادہ پڑھتے ہیں اور اس سے ہمیں خود بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ. تو ایک طرح سے ہماری اپنی خود کی بھی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور ہم آج اس کلاس کے لیے بیٹھے ہیں. آج تک جتنے ٹاپک ہم لیتے آئے ہیں یہ بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہے. اصل میں یہ جتنی کلاسز ہم کرتے آئے ہیں اس سے بالکل ہٹ کر یہ کلاس ہوگی، کیونکہ یہ عقیدہ ہے اور یہی ہماری بنیاد ہے. اصل میں دیکھا جائے تو عقیدہ ہی ہماری بنیاد ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے وہ دیری نہ خواہش پوری کی. آج ہم باقاعدہ ہماری کلاس تو نہیں شروع کریں گے، آج صرف انٹروڈکشن تعارف ہوگا اور میں آپ لوگوں سے بھی آپ کے کچھ پرسنل جو بھی آپ کے ویوز ہیں پوچھوں گی کچھ لوگوں سے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم باقاعدہ ہماری کتاب شروع کریں گے. آپ کو کتابوں کے نام بھی بتا دیے جائیں گے انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کا تعارف تھوڑا سا ہم لے لیتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے اور ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ النحل میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے بچو. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول بھیجے، سب کے سب انبیاء یہی تعلیم یہی دعوت لے کر آئے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے انبیاء کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کے اندر بگاڑ شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی بگاڑ شروع ہوتا ہے عقیدہ بگڑتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہی قومیں جو توحید کی علمبردار تھیں وہی شرک اور بت پرستی کا گہوارہ بن جاتی ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کس بات کی دعوت دیتے رہے؟ آپ دیکھیں کتنے کم لوگ وہ کشتی میں بچے تھے، 87 یا 82 لوگوں کا ذکر آتا ہے یا اس سے بھی کم لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ اتنے کم لوگ تھے جو 900 سال کی دعوت کے بعد ایمان لائے تھے، اور اتنے کم لوگ ان کو لے کر وہ کشتی میں نکل گئے اور ساری زمین پانی سے بھر گئی، اور جو باقی بچے وہ یہ توحید کو ماننے والے لوگ تھے. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ انہی کہ قوم کے لوگوں نے وہی تھوڑے سے لوگوں نے جو توحید کے خاطر اس کشتی میں سوار ہو کر نکلے تھے وہی قوم کے آگے آنے والی جنریشن شرک کا شکار ہو گئی. اور اسی طرح سے ہم تمام انبیاء کا دیکھتے آئے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہی دین لے کر آئے تھے, توحید کی دعوت لے کر آئے تھے. وہ جگہ جو توحید کی خاص بنیاد تھی اسی جگہ کو مشرقین عرب نے بتوں کا گڑھ بنا رکھا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام بت توڑے اور ان کو شرک اور بت پرستی سے پاک کیا, توحید کا علم بردار بنایا. سبحان اللہ. یعنی وہی صحابہ وہی لوگ جو بتوں کو پوجتے تھے وہ بتوں کے دشمن بن گئے اور توحید کے علم بردار بن گئے. آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے دین کے, جب وہ آپ کے دل میں راسخ ہو جائے عقیدہ تو پھر آپ اس کے اوپر ڈٹے رہو. اور یہی بات ہمیں سورہ حامیم سجدہ میں ملتی ہے کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه, کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اس کے اوپر وہ جمے رہے ڈٹے رہے تو ایسے ہی لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ ثم استقم, کہ لا الہ الا اللہ کہو اور اس کے اوپر استقامت سے ڈٹ جاؤ, جم جاؤ, جڑ جاؤ. جیسے وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا نا پول ہوتے ہیں, راستے سے چلتے چلتے آپ الیکٹرک کے پول ہی دیکھتے ہوں گے, تو کہیں پر بھی وہ پول کو فٹ کرنے کے لیے فکس کرنے کے لیے کتنا زمین کے اندر گاڑا جاتا ہے تو وہ اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں. تو ایسے ایمان پر ثابت قدمی, اس پر ڈٹے رہنا, جمے رہنا, اسٹریٹ پاتھ پر رہنا, سیدھے صراط مستقیم پر جمے رہنا, اسی پر چلتے رہنا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ درست ہے, ہماری سوچ درست ہے تو الحمدللہ سارے کام سیدھے ہوتے چلے جائیں گے, اور اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو سارے کام یعنی کوئی بھی چیز سیدھی نہیں ہوگی. تو اس لیے عقیدہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو. اور الحمدللہ اس پر ہمارے علماء کرام نے بہت ساری کتابیں لکھی, اور سب سے پہلے جو چیز ہمیں سمجھا کر اور سکھا کر کہتے ہیں وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے, کہ انہوں نے ہمیں جو باتیں سکھائیں, جو تعلیم ہمیں دی, وہ تعلیم ہمارے لیے کافی انف ہے. اور اس کے بعد صحابہ کرام جس طرح سے اس کے اوپر جمے رہے. کسی نے بہت خوب لکھا ہے, عقیدے کی جب کتاب لکھ رہے تھے تو انہوں نے اتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ عقیدہ اسلامی ایک ایسا آفتاب ہے, یعنی سورج ہے, جو کسی زندگی کے افق سے طلوع ہوتا ہے تو اسے سراپے نور بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. جیسے صحابہ تھے, اس کے کسی گوشے میں تاریکی کا نام و نشان باقی نہیں رہ جاتا. یعنی جب عقیدہ درست ہوتا ہے تو اس کی زندگی سراپے نور بن جاتی ہے, روشنی بن جاتی ہے, اور وہاں کوئی اندھیرا نہیں رہتا. مگر افسوس کہ آج کے دور میں اس کی دل کشا کرنوں میں ہمارے لیے کوئی کشش نہیں رہ گئی. یعنی آج ہم کو عقیدے سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا, آج ہم عقیدے کی فکر ہی نہیں کرتے ہیں, بس جیسے چل رہا ہے چلنے دیں. آج وہ ہماری بدذوقی پر ماتم کنا ہے کہ ہم نے اسے بدعات و خرافات اور جہالت کے تاریک بادلوں میں روپوش کر دیا ہے. یعنی ہم نے اس عقیدے کو کہیں چھپا دیا ہے. اتنی بدعات اور اتنی خرافات, اتنی توہمات آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں, اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارا عقیدہ کہیں جا کر چھپ گیا ہے. اف, کیسی بدمزاقی ہے یہ. آج ہم نور سے بیزار اور ظلمتوں کے پرستار ہیں, جبکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو پہلے دن سے اسی تعلیم, اسی نور کے علم بردار تھے اور تاریکی کو دور کرنے کے پیچھے تھے. سبحان اللہ. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت لے کر آئے تھے وہ یہی تو تھا کہ ایک اللہ کو ماننا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ تعالیٰ نے جو غیب پر ایمان لانا ہے ہمارا, اس پر ہم کو ویسے ہی ایمان ہونے لگا کہ ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہی غیب پر ایمان لانا ہی تو ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دو طریقے سے اس پر ضرب پڑی ہمارے عقیدے پر مسلم معاشرے میں. ایک تو وہ لوگ تھے جو لا علمی اور زیادہ ثواب کی نیت سے جنہوں نے خرافات اور بدعات ایجاد کر لی اور ان کی نیت نیک تھی لیکن غلط راستہ اختیار کر لیا. دوسرے وہ لوگ تھے جو عقل پرست طبقہ تھا, جو باقاعدہ سوچ سمجھ کر اور باقاعدہ پری پلاننگ یعنی پلان کر کے عقیدے کے بگاڑ کی طرف آئے, اور انہوں نے پھر وہ بگاڑ پیدا کیا. یعنی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے کہ ان کے اندر ایک ایسی سوچ پیدا کر دی گئی کہ پھر اس کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے معجزات کا انکار کر دیا. تو دو طرح سے زد پڑی ہمارے معاشرے پر, اور دو طریقے کے لوگ ہیں جو بدعات اور خرافات میں الجھے ہوئے ہیں, جن کا عقیدہ درست نہیں ہے یا جن کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. ایک وہ لوگ جو سادہ لوہی کی بنا پر, لا علمی کی بنا پر, یا جس نے جیسے ان کو بلائنڈلی چلا دیا, فالو کر لیا انہوں نے بلائنڈلی اور بس چل پڑے کسی کے پیچھے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے ہمارا, اور یہ بھی اس طرح سے پیدا ہوا کہ جو دوسرے لوگوں نے کہہ دیا یعنی سائنس کی وجہ سے، سائنسدانوں کی وجہ سے، یہ اور بھی بہت سے اس میں فیکٹ تھے، ایسا صرف کوئی ایک پرٹیکولر نہیں، اور بہت ساری چیزیں اس میں ذریعہ بنی ان کی سوچ کو اس طرح سے گمراہ کرنے کا، اور پھر وہ اسی سوچ کو لے کر گمراہ ہوتے چلے گئے، اور پھر ان لوگوں نے بہت سارے معجزات کا انکار کر دیا، ایون انہوں نے جنات کا، جادو کا، فرشتوں کا، اور پھر معراج کا بھی انکار کر دیا، اور پھر احادیث کا بھی انکار کر دیا، تو ایسے عقل پرست طبقے، تو اس سے کیا ہوا، عقیدہ ہی بگڑ گیا. اور پھر جب انہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا، اس میں کچھ دو ہاتھ آگے کچھ اور ایسے دہریہ اور الہاد پرست لوگ نکلے. دہریہ اس کو کہتے ہیں جو دین کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ہر کام دین کے الٹ کرتا ہے، اور الہاد پرست اس کو کہتے ہیں جو دین کو ٹیڑھا کر دے، جو دین کو الٹ پلٹ کر دے، جو اس میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے. تو یہ الہاد پرست اور دہریہ لوگ، ان لوگوں نے دو ہاتھ آگے جا کر پھر یہ کہا کہ ہم تو جنت اور دوزخ کو ہی نہیں مانتے ہیں، یہ تو جنت اور دوزخ دراصل امیجنیشنز ہیں. یہ کہنے لگے وہ لوگ کہ جنت، دوزخ، سزا، اجر اور ثواب، یہ سب امیجنیشن ہیں، تصورات ہیں، اور اس کا کوئی نعوذ باللہ اس کا کوئی یعنی کوئی چیز موجود نہیں ہے. یا پھر وہ کہنے لگے کہ عالم برزخ سے انہوں نے انکار کر دیا، قبر کے عذاب سے انہوں نے انکار کر دیا، اور بھی بہت ساری چیزوں سے انہوں نے انکار کر دیا. کہنے لگے کہ یہ ہماری سوچ ہوگی، انسان خوش ہوگا تو سمجھے گا کہ وہ جنت میں ہے، انسان خوش نہ ہوگا تو سمجھے گا کہ وہ دوزخ میں. اس طرح سے انہوں نے کہہ دیا، کہنے لگے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جنت اور دوزخ کا. تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی باتوں اور آپ کی جو خبریں ہیں اس پر بہتان تراشی ہوگی، اس کو جھٹلانا ہوگا. تو یہی تو غیب پر ایمان لانا ہے. تو ایکچولی عقیدہ صرف یہ نہیں کہ لوگ بدعات میں الجھ گئے، نہیں، عقیدہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی عقل کو سپیریئر ٹھہرائیں اور اپنی عقل کو عقل کل سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اس کی خبروں کو، غیب کی خبروں کو جھٹلا دیں. یہ بھی عقیدے کا بگاڑ ہے اصل میں. تو اس کے معنی وغیرہ تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے، آج ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ عقیدے کا صحیح ہونا کتنا ضروری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی عقائد ہے اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا اور مسلسل لکھا جاتا رہا ہے، لیکن اس کو عام فہم انداز میں بہت کم لوگوں نے لکھا ہے. یعنی آج ہمارے یہاں پر بہت سارے، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ کیوں بھاگتا ہے اس ٹاپک سے، کیونکہ اس کو بہت ہی مشکل بنا کر پیش کیا گیا کہ عقیدے کا ٹاپک یا عقیدے کا جو سبجیکٹ ہے یا پھر اس کی جو کتابیں ہیں لکھی ہے اس کے سلسلے میں جو مثالیں دی جاتی ہیں تو تھوڑی سی ٹف بنا کر پیش کی جاتی ہیں. تو بہت دنوں سے خواہش تھی کہ ہم اس کو کیوں نہ آسان لفظوں میں اپنے معاشرے میں پھیلائیں کہ عقیدہ درست ہونا کتنا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایسے لٹریچر عام ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، جو لوگوں کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور اس طرح سے انہیں ذہنوں کو چینج کیا جا رہا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے. ایسی الہاد پرستی، ایسی دہریت پیدا کی جا رہی ہے، یا ایسا کانسیپٹ پیدا کیا جا رہا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کر رہے ہیں لوگ، یا نعوذ باللہ کہتے کہ دنیا خود بخود بن گئی، یا کہتے کہ آخرت کچھ ہے ہی نہیں، اور جو کچھ ہے دنیا میں کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، بس یہ ایک زندگی ملی ہے، اسی میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، خوب عیش کر لو، کل کس نے دیکھا. تو یہ کانسیپٹ ایسے پیدا کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ذہن بدلتے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو عقل پرست ہیں اور جو عقل کے ذریعے سے اور دلائل کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں یا پھر اس سے شکو کو شبہات میں مبتلا کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سادہ لوح ذہن کے لوگوں کو بہکاتے ہیں. تو بہرحال کیوں نہ ہم ایک ایسا آسان فہم انداز میں ایک مواد تیار کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا ذہن بالکل الحمدللہ صاف ہو جائے، جو کنفیوژنس ہیں وہ دور ہوں، اور جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہوں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو افکار ہے، جو عقائد ہیں، اس کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو اس عقیدے کی وجہ سے پھر ہم کبھی ڈگمگائیں گے نہیں، ہمارے راستے میں کتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی ہم کبھی گریں گے نہیں، یا اس کے رکاوٹوں سے پریشان ہو کر راستے سے ہٹ نہیں جائیں گے، بلکہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ ان تمام مخالفتوں کا مقابلہ کریں گے. اس راستے میں جتنی خطرات آئیں گے، جتنی مصیبتیں آئیں گی، یا جو بھی مشکلات آئیں گی ایمان کو بچانے کے لیے، تو ہم دل شکستہ نہیں ہوں گے. لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو اپنائیں. دیکھا جائے تو عقائد ہی ہمارے پورے دین کی عمارت، اس پر قائم ہے. اور یہ عقائد کے جو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ بہت اہم ہیں ہمارے لیے، لیکن ہمارے بہت سارے لوگ، ایون چاہے وہ اس نوجوان نسل ہی نہیں بلکہ پہلے کے لوگ بھی، اس سے ناواقف ہیں، اور ان کی زندگی ایسے ہی گزر گئی اور وہ اس دنیا سے چلے بھی گئے، کیونکہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، کچھ لوگ یہی سوچ لے کر چلے گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دامن تھام لیں گے اور ہماری نجات ہو جائے گی. کچھ لوگوں نے کہا کہ فلاں پیر، فلاں عامل، فلاں عالم کی بیعت لے لو، تمہاری نجات ہو جائے گی. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ اچھا قبر میں کچھ اپنا شجر نامہ یا جو بھی ہوتا ہے، جو فیملی ٹری ہوتا ہے، وہ رکھ دو، اس سے نجات ہو جائے گی. تو بہرحال بہت سارے لوگوں کے ایسے کانسیپٹ تھے اور وہ انہی کانسیپٹ کو لے کر دنیا سے چلے گئے. کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ خوب زندگی بھر گناہ کر لو، آخر میں توبہ کر لیں گے. اور اسی لیے ہمارے اوپر جو عبادت کا کانسیپٹ بڑھاپے میں، وہ اس بات کو لے کر ہے کہ عبادتیں ہم نے بڑھاپے کے لیے رکھنی کہ آخری عمر میں. تو نہیں، یہی کانسیپٹ تو بالکل غلط ہے. اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جو نوجوان ہیں وہ دین کی طرف اور عبادت کی طرف اور مسجدوں کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. تو ایکچولی یہی سوچ نے انسان کو، اس کے عقیدے کے بگاڑ نے انسان کو گمراہ کیا، اور آخر کار ایسے کئی لوگ دنیا سے جا چکے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے قبر میں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا حامی و ناصر ہو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی چیز، جتنے بھی مفسرین ہیں یا علماء ہیں، ان لوگوں نے اسی بات پر زور دیا ہے کہ سب سے بیسٹ چیز اگر عقیدے میں کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہے توحید الوہیہ، یعنی ایک اللہ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، عبادت اسی کی ہو، اطاعت اسی کی ہو. اور علماء کرام کہتے ہیں کہ معاشرے میں جتنا بھی بگاڑ آیا وہ اسی سے آیا، یعنی اگر عقیدہ کسی کا بگڑا تو اسی وجہ سے بگڑا کہ ان کا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی وہ ویسے تو مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ شریک ضرور ٹھہراتے تھے، کوئی کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کر دیتے تھے. یہ علم توحید، اور اس میں اسپیشلی توحید عبودیہ یا توحید الوہیہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے کہ ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی عبادت، یہ اسی سے ہمارا عقیدہ شروع ہوتا ہے. تو اصل چیز ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں. ایک طالب علم جو ہوتا ہے وہ اپنے رب کی عظمت کو اپنے اندر محسوس کرے، اس کی اللہ تعالیٰ کی جو اس کا علو ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور پھر وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا محسن حقیقی ہے کہ اسی نے ہم پر احسان کیا، ہم کو دنیا میں بھیجا، ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں ایک وجود بخشا، ورنہ ہم کہاں ہوتے؟ آپ سوچیے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا نہ کرتا، ہمیں نیکی اور بدی کا شعور دیا، یعنی ہمیں ایسی عقل دی کہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے نیکی اور بدی کو، اور ہمارے اندر محبت، خوف، خشیت، یہ سب پیدا کی اس نے تاکہ ہم اپنے اچھے انجام کی طرف لپکیں اور برے انجام سے بچیں. اور اصل جو کام تھا کرنے کا لوگ وہ تو نہیں کر سکے اور دوسری طرف راستہ بھٹک گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ عقیدہ اچھا کرنا ہے، تصوف اختیار کر لو، یا خانقاہوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں پناہ لو، یا جنگلوں میں نکل جاؤ، تبھی تمہارا عقیدہ درست ہو سکتا ہے. یہ دنیا کے جھمیلوں میں بیٹھ کر تم اپنے آپ کو درست نہیں ثابت کر سکتے، رکھ سکتے. لیکن آپ دیکھیں، یہ بھی ایک انتہا تھی، وہ بھی غلط طریقہ ہوا. اسی دنیا میں رہ کر ہی تو آپ کو یہ سب کام کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی آنے کے بعد کبھی غار حرا نہیں گئے. وہی آنے سے پہلے غار حرا جاتے تھے، لیکن وہی آنے کے بعد دوبارہ کبھی غار حرا نہیں گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو میدان عمل میں اترنا ہے. یعنی یہ وہی دوسروں تک پہنچانی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، توحید کی دعوت سب میں عام کرنی تھی. تو آپ نے اب غاروں کو چھوڑ دیا اور میدان عمل میں اتر آئے. تو ہماری بھی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ یہ تصوف اور یہ خانقاہیں اور یہ جنگلوں میں سنیاس لے کر نکل جانا اور بس ایک طرف ہو کر اللہ اللہ کرتے رہنا، نہیں. ہمارا دین ہمیں اس بات کا سبق نہیں دیتا ہے، بلکہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے رب کی محبت اور عظمت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے، جیسے پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ علم کلام کے ذریعے سے مناظرہ بازی ہوتی تھی یا پھر اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی تھی، اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس سے لوگوں کا عقیدہ درست کیا جاتا تھا. لیکن اس میں جو عقل مند لوگ ہوتے تھے، ہو سکتا وہ تو سمجھ جاتے ہوں، لیکن جو سادہ لوح لوگ ہوتے تھے وہ نہیں سمجھ پاتے تھے. لہٰذا آپ دیکھیں، ہر ذہن کے لوگوں کو ہمیں اپیل کرنا ہے، ہر ذہن کے لوگوں کو ہمیں اس بات کی طرف لے کر آنا ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو صحیح عقیدے کو درست کریں. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد، یعنی آپ کی وفات کے کچھ سال کے بعد ہی ایسے نئے نئے فرقے پیدا ہوئے. یعنی علی رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا جو ہاف حصہ تھا، 6 سال کے بعد کا وقفہ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے نئے نئے فرقے پیدا ہوئے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ہم چند فرقوں کے نام لیں گے، ہو سکتا ہے ابھی آپ کو مشکل لگے، لیکن انشاءاللہ جب ہماری کلاس چلیں گے تو ہم ہر فرقے کے بارے میں آپ کو دھیرے دھیرے ساری چیزیں بتاتے جائیں گے. یعنی ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ ایک دوسرے کے مقابلے پر لوگ اتر آئے، خود مسلمان، اور ایک دوسرے کے تعلق سے کفر اور الحاد کے فتوے لگانے لگے. آپس کے جو شروع کے اختلافات تھے اس کو مذہبی اختلافات میں بدل دیا گیا, یعنی سیاسی اختلافات کو مذہبی اختلافات میں بدل دیا گیا, اور یہ ایک طرح سے ایک آگ لگی. اور پھر اسی وجہ سے جہمیہ معتزلہ فرقہ وجود میں آیا, اور قدریہ فرقہ, مرجیہ فرقہ, معتزلہ, یہ سب فرقے وجود میں آتے چلے گئے. لوگوں نے اس پر اتنی بحث کی اور ایک دوسرے کے خلاف پھر ایسی باتیں کرنے لگے, اور یہ ایسی جنگ پھر ایک اختیار کر چکی جیسے سمجھے کہ ایک آگ لگی تھی اور وہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی. اور پھر اس طرح سے بحث و مباحثے میں پڑھتے چلے گئے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بہت ہی غلط غلط باتیں کہنے لگے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بندہ اپنے ارادے میں پوری طرح آزاد اور خود مختار ہے, اسے کسی کے انڈر آنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, وہ پابند ہے, لہٰذا جو بھی وہ کام کرے گا تو اللہ کی طرف سے ہوگا, لہٰذا اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی فرقوں, یہ الگ الگ فرقوں کی باتیں ہونے لگی. قدریہ فرقے نے کہا کہ ہمارے عقیدے کا اقرار نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عذاب دیتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے. دوسرے نے کہا کہ مشیت الہی کی وسعت اور قدرت کے عام ہونے کا انکار کرتے ہو اور یہ کفر ہے. یعنی آپس میں ایک دوسرے کا, یعنی جو فرقے نکلے تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے, اور پھر اتنی بحث و مباحثے نکلے اور اتنی اس میں پھر آپس میں جنگ و جدل ہونے لگے. اور پھر یہ بحث مباحثے کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو ایک چسکا لگ گیا, لوگوں کی مناظر بازی کا, اور اس میں بہت ساری بیکار کی باتیں شامل کر دی گئیں. معتزلہ اور اہل سنت میں یہ اختلاف تھا کہ اچھا جادو کیا ہے, یا بادل کیسے بنتے ہیں. یعنی نعوذ باللہ آپ دیکھیں کہ سوچے کہ ان باتوں کی کیا ضرورت ہے بھلا کہ بادل کیسے بنتے ہیں. کچھ لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے فیور میں ہو کر اس قدر ان کو اوپر چڑھا دیا کہ نعوذ باللہ ان کو ہر چیز کا مختار بنا دیا کہ یا علی مدد کی جیسے نعرے ہم نے سنے. اور کچھ لوگوں نے ان کے خلاف جا کر, علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جا کر معاویہ رضی اللہ عنہ کا فیور شروع کر دیا, اور ان کے تعلق سے ایسی باتیں کہہ دی جو بالکل ہی غلط سلط باتیں تھیں. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر بحث و مباحثے ہوئے اور ان عقل حیران رہ جاتی ہے کہ پھر لوگ گروپس میں بٹتے چلے گئے اور بے جا اختلافات کو ہوا دی جانے لگی, اور اس کے اثرات پورے معاشرے پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم خود اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو کہتے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, ہم بہت اچھے ہیں, وہ دوزخی ہیں ہم جنتی ہیں, وہ کافر ہیں ہم مسلمان ہیں. انہیں مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگایا جانے لگا. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ چیز اس سے الٹا مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے. ہم یہی پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتویٰ لگانا میرا اور آپ کا ہمارا کام نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے معاف کرے, جس کی چاہے قبول کرے, جس کی چاہے ہو سکتا ہے رد کر دے اس کے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے. لہٰذا ہمیں یہ اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ ہم دوسروں پر کفر کے فتوے لگائیں. ہم اپنے اعمال, اپنے ایمان کی فکر کریں, اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں, اور اسی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم لوگوں نے عقیدے کی کلاس رکھیے تاکہ ہمارا عقیدہ درست ہوگا, ایمان مضبوط ہوگا, تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں گے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بنے. تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے, آپ سب کی بھی مدد فرمائے. خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس راستے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو, ذہنوں کو کھول دے جب ہم اس علم کو حاصل کر رہے ہوں گے, تاکہ یہ بات ہمارے دلوں اور ذہنوں میں بیٹھ سکے اور ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں. آمین. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ لوگوں سے کہا گیا تھا کہ کتابیں ہم بتائیں گے کون کون سی ہے, تو سب سے پہلے ہم لوگ اصول الثلاثہ لیں گے, اور یہ کتاب دارالسلام میں اویلیبل ہے. ویسے ہم اس کی کل آپ لوگوں کو پی ڈی ایف بھی شیئر کر دیں گے, اور جس کو کتاب لینا ہے وہ دارالسلام سے کتاب بھی لے سکتا ہے. اصول الثلاثہ, ٹھیک ہے, یہ بیسک فنڈامنٹلز میں آتی ہے کتاب یہ, اور ہر جگہ عقیدے کے لیے پہلے یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے. لیکن آپ بے فکر رہیے, اگر اس میں اردو ٹف ہے تو میں اس کو آسان الفاظ میں لیتی رہوں گی ان شاء اللہ. اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور ہماری زبان کی گرہیں کھولے تاکہ لوگ ہماری بات سمجھ سکیں. آمین. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ آگے جائیں گے, اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم لوگ خاص طور سے آخر میں عقیدہ واسطیہ پڑھیں, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزوں کو کلیئر کر دیا گیا, جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بھی پڑھیں گے, جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی پڑھیں گے, ہمارا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے, ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے, نفع اور نقصان کے معاملے میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے, تقدیر کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہو, ہماری سوچ کیا ہو, یہ تمام باتیں ہوں گی. تو انشاءاللہ جو ہمارے گروپ ایڈمن ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی مدد کریں گے, آپ کو پی ڈی ایف بھی بھیج دیں گے فی الحال اصول الثلاثہ کی. اس کے بعد ہم جو جو کتاب ہوتی آتی جائے گی ہم وہ کتاب کی پی ڈی ایف آپ کو بھیجیں گے, اور ٹاپک بھی بھیج دیں گے کہ کون کون سے ہفتے کون کون سے ٹاپک رہیں گے انشاءاللہ. اور اس کا جو ایگزام ہوگا ایم سی کیوز ہی ہوگا, لیکن جلدی نہیں ہوگا. جو چھوٹی چھوٹی کتاب اگر ہے تو ایک ایک کتاب ختم ہونے کے بعد ہوگا, لیکن مین اس کے اسائنمنٹس رہیں گے, کیونکہ ایم سی کیو سے پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کتنا سمجھا. لہٰذا ہم اس کے اسائنمنٹس رکھیں گے, اوپن بک اسائنمنٹ رہیں گے, یعنی آپ بک سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں لیکن لکھنے کے رہیں گے, تو وہ آپ کو کرتے رہنا پڑے گا. مین وہی ہے, تو آپ کو اپنے تمام اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا پڑے گا, آپ کو ایم سی کیوز بھی دینا پڑے گا, اور سب سے مین بات ہے کہ عقیدے کی کلاس میں لائیو اٹینڈنس, کیونکہ یہ چیزیں ریکارڈنگ سے نہیں آ سکتی. آپ دیکھیں, پہلی بات تو یہ چیزیں کلاس روم میں بیٹھ کر لائیو ہونا چاہیے, لیکن ہماری یہ مجبوری ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کلاسز بھی بند ہیں اور دور رہنے والے بھی اس سے فائدہ اٹھا سک رہے ہیں الحمدللہ. تو چلیں, ایک یہ فائدہ ہوا ہمیں کہ دور رہنے والے فائدہ اٹھا لیں گے, لہٰذا اس کے لیے آپ کا لائیو کلاس اٹینڈ کرنا ضروری ہے, اور تبھی آپ یہ کورس کمپلیٹ کر سکیں گے. اگر آپ کی اٹینڈنس نہیں رہے گی تو آپ کا کورس کمپلیٹ نہیں ہوگا, ایسا سمجھے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے. دہریہ مطلب وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو دین سے نکل بھاگا ہو, یعنی مانتا تو ہو اسلام کو لیکن اسلام کو ماننے کے باوجود بھی اس کے اگینسٹ کام کرتا ہو, یا پھر آگے چل کر اس کی یہ ہوتی ہے ایک شکل کے پھر اللہ تعالیٰ ہی کا انکار. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, پھر ہم لوگ کلاس ختم کرتے ہیں.